نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم اجعلنا من عبادك الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورۃ العصر پر کسی قدر گہرائی میں اتر کر غور و فکر شروع کیا تھا، یعنی بطریق تدبر ہم نے اس پر غور و فکر کا آغاز کیا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی آیت جو قسم پر مشتمل ہے اس کے بارے میں گفتگو اختتام پر ہوگی، اس لیے کہ اگر یہ بات پہلے سامنے آ جائے کہ جس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے، جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ بات کیا ہے، مقسم علیہ جسے کہا جاتا ہے، مقسم علیہ کیا ہے، وہ بات سامنے آئے تو مقسم بہی، یہ اصطلاح نوٹ کر لیجئے، قسم جس چیز کی کھائی جا رہی ہے وہ مقسم بہی ہے، جس سے قسم کھائی گئی، اور جس حقیقت پر یا جس بات پر یا جس واقعے پر یا جس وعدے پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ مقسم علیہ ہے، جس پر قسم کھائی گئی. تو میں نے تجزیہ کر کے عرض کیا تھا کہ مقسم علیہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری اور تیسری آیات، دوسری آیت ان الانسان لفی خسر، یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس قاعدہ کلیہ سے استثناء ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ گویا کہ تیسری آیت ہے، استثناء ہے، اور ان دونوں آیات سے گویا کہ مقسم علیہ معین ہو گیا. اس کے بارے میں جو بھی ممکن ہو سکا میں نے اسی قدر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں. اب آئیے مقسم بہی والعصر، واو حرف جار ہے اور قسم کا فائدہ دے رہا ہے، والعصر زمانے کی قسم ہے. اب اس پر ذرا اگر بطریق تدبر غور کریں گے تو پہلے چند تمہیدی باتیں نوٹ کر لیں. قسم کا اصل فائدہ کیا ہے یا قسم کی اصل مقصود کیا ہے؟ ویسے تو یہ کہ ہم قسم کھاتے ہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا جب ہم نے بطریق تذکر جب ہم غور کر رہے تھے، جب ان میں سے اصل جو سبق حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو بھی اس کا ایک سادہ سا مفہوم سامنے آیا تو صرف ترجمہ کیا زمانے کی قسم ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کلام کی تاکید کے لیے کہ ویسے تو اللہ کا فرمان ہے، واجب الاذعان ہے، سب چیزیں درست ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن اللہ نے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم دکھائی. وہاں ہم نے صرف ایک بات بیان کی، لیکن اب ذرا گہرائی میں سمجھیے کہ اصل میں قسم کا فائدہ ہوتا ہے شہادت، گواہی. جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اسے گویا کہ گواہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کو گواہ، اس کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ بات صحیح ہے، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ بات یوں ہے، یا میں وعدہ کر رہا ہوں تو اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر رہا ہوں، یعنی میرے اس وعدے پر اللہ گواہ ہے. اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین. تو قسم کا در حقیقت جو مفاد ہے اور جو مقصود ہے وہ ہے شہادت، گواہی. البتہ انسان جو قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، ان میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. انسان جب بھی قسم کھائے گا تو کسی ایسی ہستی کی یا کسی ایسی شے کی قسم کھائے گا جس میں کوئی عظمت ہے، تبھی تو اس کے وہ زور پیدا ہوگا، اس کے تاکید کا جو مقصد ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے قسم کھا کر وہ کسی درجے میں اسے حاصل ہو سکے گا، اللہ کی قسم کھائے گا. یا جیسے ہمارے عام رواج ہے کہ قرآن مجید کی قسم انسان کھا رہا ہے تو کوئی عظمت والی شے اس میں، فی نفس ہی بے ذات ہی کوئی عظمت کا پہلو ہے، اسی کو گواہی میں پیش کریں گے تو ہماری اس خبریہ کلام پر یا ہمارے اس وعدے پر میں کوئی زور پیدا ہوگا کہ ہم نے اس ہستی کی شہادت پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی. لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اللہ تو خود عظیم ترین ہے، اللہ سے زیادہ عظمت اور کس کی ہوگی. لہذا ہماری قسموں میں شہادت کے ساتھ ساتھ مقسم دہی کی عظمت بھی ہوتی ہے. اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں اس میں مجرد شہادت ہے, اس میں عظمت کا کوئی پہلو نہیں. اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے, اس سے زیادہ عظمت والی کوئی شے ہے نہیں. لہذا یہاں صرف مجرد شہادت گواہی, اور اس میں ہے اصل میں کہ جو تدبر قرآن کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں پر جب مختلف چیزوں کو اللہ نے گواہی میں پیش کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مناسبت ہوگی. وہ گواہی جو ہے کسی نہ کسی پہلو سے مناسبت رکھنے والی گواہی ہوگی, ان میں کوئی منطقی ربط ہوگا. اس منطقی ربط کو تلاش کرنا مقسم دہی اور مقسم علیہ میں, یہ ہے در حقیقت کے جو اقسام القرآن کا اصل جو سمجھیے کہ مشکل مقام ہے غور و فکر کا. اکثر و بیشتر جگہوں پر یہ چیز بہت ہی صریح اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن میں آج کی تاریخ میں بھی عرض کر رہا ہوں بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے وہ مناسبت کے ان قسموں کا اصل مفہوم کیا ہے اور جو مقسم علیہ ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے, منطقی رب کیا ہے, ابھی تک پورے طور سے سمجھ میں نہیں آیا. خاص طور پر سورۃ الفجر کی شروع کی قسمیں والفجر والیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر, بڑے ہی اہتمام کے ساتھ چیلنجنگ انداز میں اللہ فرما رہے ہیں. اس میں ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے, ہوش اور عقل رکھنے والوں کے لیے کوئی قسم ہے, یعنی ہے, لیکن یہ کہ اس کو تلاش کرنا, یہ تدبر قرآن کا بھی ایک ایسا موضوع ہے جس میں ابھی غور و فکر کے اور گہرائیوں میں غوطہ زنی کے امکانات موجود ہیں. کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ اقسام القرآن کا موضوع بہت مشکل موضوع ہے. اس پر ایک کتاب ابن قیم نے لکھی تھی رحمہ اللہ, اور ایک کتاب پھر مولانا فراہی نے لکھی الایمان فی اقسام القرآن, جس کا اردو ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے کیا اور شائع کیا. باقی یہ کہ یہ عام طور پر ہمارے مفسرین بھی ان پر سے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں. یہاں پر اب غور کیجئے کہ زمانے کی قسم اللہ نے کھائی یا زمانے کو گواہی میں پیش کیا ہے کس شے پر, کہ تمام انسان عظیم خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی تبلیغ کی اور وصیت کی اور تاکید کی اور جنہوں نے صبر کی نصیحت کی اور تلقین کی. یہ جو مقسم آگئے ہے اس پر جو یہ قسم ہے زمانے کی کس پہلو سے, اس میں میرے غور و فکر میں جو تین چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اگرچہ میں کسی دعوے کے ساتھ یہ پیش نہیں کر رہا. اس کے لیے تین سطحیں, یہ زمانہ جو ہے در حقیقت, زمانے کے بارے میں بعض ذرا تفصیلی گفتگو میں بعد میں کروں گا, یہ جو سیریل ٹائم ہے زمانہ, اس لیے کہ زمانے کے لفظ کے ساتھ ہمارے ہاں تین الفاظ مستعمل ہیں, زمانہ ماضی, زمانہ حال, زمانہ مستقبل. یہ سیریل ٹائم ہے, زمانہ جو ہے گزرتا ہے, گزر رہا ہے, چل رہا ہے, گویا کہ ایک چلنے والی شے, گزرنے والی شے, جس کو اقبال کے الفاظ میں کہیں گے می رویم و می نگریم, یہ ستاروں کا ایک ترانہ ہے جو اقبال نے کہا ہے. ہم چلتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں, یہ سب ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جو بھی حوادث و واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا چشم دید گواہ یہ زمانہ ہے. یہ زمانہ جیسے اقبال نے کہا ہے, یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, یہ سحر جس سے لرفتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. تو یہ زمانہ جو کبھی ماضی بن جاتا ہے پہلے مستقبل تھا, یہ چل رہا ہے. جیسے جیسے دنیا چل رہی ہے, کائنات چل رہی ہے, یہ چاند اور ستارے چل رہے ہیں, یہ گلیکسیز چل رہی ہیں, یہ زمانہ ان سب کو دیکھتا ہوا جاری ہے, چل رہا ہے. میر ریم و مین گریم, اور تین اعتبارات سے گواہی اس کی ہمارے سامنے. ایک گواہی یہ کہ دنیا میں انہی قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے جن میں بنیادی انسانی اخلاقی قدریں موجود ہوں, جہاں بنیادی انسانی اخلاقیات بھی زوال پذیر ہو جائیں, وہ تہذیب وہ معاشرہ پھر زوال کا شکار ہو جائے. حق, صداقت, سچائی, انصاف, لوگوں کے ساتھ بھلائی, خیر, اپنے وعدے پر زبان کے اوپر قائم ہو جانا, وعدے کا ایفا, زبان دے دی ہے اس کو اب نبھانا ہے, جان چلی جائے لیکن یہ کہ زبان جو ہے وہ جھوٹی نہ پڑے, یہ بنیادی اخلاقیات. جس قوم میں جس معاشرے میں یہ ہوں گے وہ ابھرتا ہے. جس قوم میں جس معاشرے میں یہ زوال پذیر ہو جائیں گے وہ قوم وہ معاشرہ بھی زوال پذیر ہو جائے گا. یہ قوموں کے عروج اور زوال کی یہ مستقل ایک داستان ہے. اب اس کے لیے ہمارے جو فلاسفرز ہیں ہسٹری کے, سینگلر کا اپنا ایک ویو ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ایک انسان ہے, پیدا ہوا پھر جوان ہوا پھر اگھیڑ عمر آئی پھر بوڑھا ہوا, اسی طریقے سے ہر معاشرہ ہر تہذیب رائز اینڈ فال آف سیویلائزیشن ان کا تعلق بھی اسی طرح ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک اخلاقی اصول بھی کار فرما ہے. قومیں وہی ابھرتی ہیں جن کے اندر بنیادی انسانی اخلاقیات کا جو ہے وہ کافی تناسب موجود ہے, اور جب وہ تناسب گرتا ہے قوم جلدی شروع ہوتا ہے. یہ زمانے کی گواہی ہے. اسی طرح خاص طور پر قرآن مجید میں جو قصص النبیین بیان ہوئے ہیں, جن میں سے بہترین جو ہے احسن القصص جسے کہا گیا ہے وہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت ہے. پھر جو انباء الرسل بیان ہوئے ہیں, ان تمام کا چشم دید گواہ بھی یہی زمانہ تو ہے. یہی زمانہ ہے جس نے دیکھا ہے قوم نوح کے غرق ہونے کو, یہی زمانہ ہے جو چشم دید گواہ تھا قوم ہود کے ہلاک ہونے کا, یہی زمانہ ہے کہ جو چشم دید گواہ ہے قوم صالح کی ہلاکت کا, یہی زمانہ ہے می نگرے می روے, ہم چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں. یہ زمانہ ان سب کا چشم دید گواہ ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ زمان آپ کے معلوم ہے کہ فلسفے کے مشکل ترین یہ موضوعات میں سے حقیقت زمان, اور اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہمارے کلاس والے بھی کی ہیں, حال کے کلاس والے بھی کی ہیں, لیکن یہ گتھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی زمانہ ہے کیا اور اس کی کچھ تقسیم کرنی پڑتی ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن ابھی زمانے کے لفظ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. عصر کا ترجمہ ابھی میں نے زمانہ کیا ہے. تو زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہی قومیں باغ عروج کو پہنچتی ہیں جن میں بنیادی اخلاقی عنصر موجود ہے, اور جب اس کا تناسب گرتا ہے قوم یا معاشرہ یا تہذیب زوال پذیر ہو جاتی ہے. یہی زمانہ چشم دید گواہ ہے انباء الرسل کا, قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا. ایسی قومیں کے جو بڑی متمدن تھی وہ عاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد, نسیا منسیا ہو گئے, ختم ہو گئے, نام و نشان باقی نہ رہا. کالم یغنو سیاہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. کوتیا دادر القوم الذين ظلموا, ان کی جڑ کاٹ دی گئی. یہ تمام حوادث جو ہیں, پھر یہ کہ یہی زمانے کی چادر ہے جو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے. یہی زمانہ چشم دید گواہ ہے جب ہم میں سے ہر ایک نے اللہ سے عہد کیا تھا, الست ربکم قالوا بلا, یہ زمان تو موجود تھا. یہ زمان گواہ ہے اس پر. اسی طریقے سے یہی زمانہ ہے جو در حقیقت چشم دید گواہ بنے گا جو کچھ بھی آنے والا ہے یوم قیامت کو, اور جو بھی کچھ ہونے والا ہے جنت میں اور دوزخ میں, ان تمام احوال کا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے, یہ زمانہ گواہ ہے. اس اعتبار سے یہ زمانہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے تمام مضامین کا کامل انڈیکس جو ہے یہ سورۃ العصر ہے, یا ایمان کے مباحث ہیں, یا اعمال صالحہ کے مباحث ہیں, یا توافد الحق اور دعوت حق, تبلیغ دین, شہادت علی الناس, امر بالمعروف نہی المنکر, یعنی توافد الحق کے مباحث ہیں, اور یا پھر جو بھی مختلف جنگوں میں مختلف مراحل پر صبر کے مواقع آئے ہیں, والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, یا ان کی داستانیں. چار مضامین وہ ہیں, باقی یہ تمام چیزیں نکال دیجئے تو اب قرآن مجید کیا ہے. قرآن مجید میں یا قصص النبیین ہے, انباء الرسل ہے, یا جنت اور دوزخ کے حالات ہیں, یا جو بھی ازل میں ہوا تھا ابتدائے آخری بچ میں جبکہ ہم سے عہد لیا گیا تھا, لفظ و رب کم کالو بلا, ان سب کو آپ والعصر کے عنوان کے تحت لے آئیے تو پورے قرآن مجید کا کامل انڈیکس یہ سورۃ العصر بن جائے. اس اعتبار سے یہ زمانہ گویا کہ چشم دید گواہ ہے. اب ذرا اس سے کچھ مزید گہرائی میں اتریے. عجیب بات ہے کہ زمانہ یا زمان یا ازمنہ جمع کیا جائے, یہ لفظ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا. حیرت کی بات ہے, حالانکہ شریف لفظ تو یہ ہے, سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ یہ ہے. قرآن مجید لاتا ہے لفظ عشر اور دہر, اور دونوں پر ایک ایک سورت, ایک کا نام سورۃ الدہر اور اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, سورۃ الانسان یا سورۃ الدهر, اور یہ سورۃ العصر. دونوں کے اندر ایک توازن کس اعتبار سے پیدا کیا گیا, اور ان دونوں کا جو ہے اگر گہرائی پہ غور کیا جائے تو عجیب حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو بات آج سمجھی ہے سائنسدانوں نے گویا کہ چونکہ فطرت انسانی کا معاملہ ہے اور یہ چونکہ علم وہ تھا کہ جو حضرت آدم کو دے دیا گیا ہے ابتدائے آفرینش میں، اللہ آدم الاسماء کلھا، گویا کہ یہ شے حقیقت کے اعتبار سے لوگوں کے علم میں تھی. اصل اور دہر یہ دونوں الفاظ جو ہیں اگر گہرائی میں اتر کر غور کریں گے تو یہ زمانے کا جو مرکب ہے، زمان و مکان کا، ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس، ان کے لیے مستعمل ہے. اصل کا لفظ بھی وہ ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کے لیے ہے، مرکب زمان و مکان، اور دہر کا لفظ بھی مرکب زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کے لیے ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ اب یہاں وہ فلسفے کی بات ہے. فلسفے میں وقت کو تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے ایبسولیوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن، اور ایک ہے سیریل ٹائم، گزرنے والا زمانہ جس میں ماضی حال مستقبل کی تقسیم ہے. ایبسولیوٹ ٹائم میں کوئی تقسیم نہیں، ایبسولیوٹ ٹائم. تو دہر کر حقیقت زمان و مکان کے کمپلیکس کی اس طرح کی وضاحت کر رہا ہے یہ لفظ کہ جس کے اندر اس کا پھیلاؤ، اس کی وسعت، اس کی مکانیت والا جو کمپوننٹ ہے وہ زیادہ فوکس میں ہے. اور عصر اسی زمان و مکان کے مرکب کے اس حصے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں ٹائم ایلیمنٹ جو اس کا جو ایک کانسٹیٹوئنٹ ہے، وقت اور زمان اور اس کا گزرنا، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. چنانچہ عصر کا لفظ ماخوذ ہے اس معادلے سے جس کے جتنے بھی استعمالات آپ کو ملیں گے اس میں تیز روی، احسار، احسار کہتے ہیں دھکڑ، ہاں بھی تیز ہوا جب آئے گی احسار ہے. عصر کا وقت وہ کہلاتا ہے جبکہ دن پورا کا پورا ختم ہوا، تیزی سے دن جو ہے اب ختم ہو رہا ہے، وہ عصر کا وقت ہے. اسی طریقے سے عصر کا لفظ آتا ہے کسی چیز کو نچوڑ لینے کے لیے، وہ خراب، وہ بدلیاں کے جن میں سے پانی نچوڑ لیا جاتا ہے. تو یہ بھی جو کسی چیز کو کثیر کر لینا، خلاصہ نکال لینا، آخر و خمرہ، یہ جو سورہ یوسف میں آیا ہے. تو ان کو اگر آپ نوٹ کریں گے ان استعمالات کو، تو زمانے کا یہ کمپوننٹ، زمان و مکان کے مرکب کا زمان والا حصہ، اور اس میں بھی خاص طور پر سیریل ٹائم، گزرنے والا زمانہ اور تیزی سے گزرنے والا زمانہ، جھکڑ کی طرح، آندھی کی طرح آنے اور گزر جانے والا زمانہ، اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اور اس میں خاص کیفیت پیدا ہو گئی. وہ یہ تنبیہ کے انداز، جھجھوڑنے کا انداز، جاگو، ہوش میں آؤ، یہ زمانہ تمہیں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اور بہت ہی پیاری تعبیر ہے اس نظم میں، سام آف لائف میں، جس میں ایک سٹینزا جو ہے وہ بہت صحیح تعبیر کر رہا لفظ عصر کی. آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اور ہارٹ دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو. کام جو ہمیں کرنا ہے وہ بہت ہے، آرٹ کا لفظ آیا ہے، ہر شخص جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی جگہ پر لے آئیے. کوئی فن ہے، اس کی آپ تحصیل کرنا چاہتے ہیں، پھر تکمیل کرنا چاہتے ہیں، پھر اس میں آپ چاہتے ہیں چمکنا چاہتے ہیں، آپ اس میں شائن کرنا چاہتے ہیں، نمایاں ہونا چاہتے ہیں، تو یہ تو بڑا لمبا کام ہے. چاہے وہ فن جو ہے وہ کوئی دنیاوی فن ہے، اور اسی طریقے سے دین کا کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اقامت دین کی جدوجہد، بہت لمبی منزل ہے جس کو آپ نے طے کرنا ہے. آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ، زمانہ بھاگ رہا ہے تیزی کے ساتھ، دوڑ رہا ہے. اینڈ اور ہارٹ نو ساؤٹ اینڈ بریو، اور ہمارے دل اگر سے ابھی کوئی مرض نہیں ہے، کوئی ابھی حملہ نہیں ہوا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے، صحیح ہے، تندرست ہے، لیکن یہ تندرست دل بھی اپنی ہر دھڑکن کے ساتھ گویا کہ ہمیں موت سے قریب تر کر رہا ہے. اور بہترین تشبیہ ہے یہ، جیسے کہ کوئی فوجی افسر ہو، کوئی جرنیل، جب اس کا جنازہ لے کر چلتے تھے تو اس کے ساتھ بیٹ آف ڈرم ہوتی تھی، وہ ڈھول بجایا جا رہا ہے، اور اس ڈرم کی ہر بیٹ کے ساتھ وہ جنازے کی جو گاڑی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اینڈ اور ہارٹ نو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو. ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ گویا کہ اپنی قبر سے نزدیک تر ہو رہے ہیں. بالکل وہی مفہوم ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. لہذا جیسے کہ اس میں ہے سام آف لائف میں، لیٹ اس ڈن لی اپ اینڈ ڈوئنگ، اب تاخیر نہ کریں، قبر کٹ لو، ہمت کرو، سفر کا آغاز کرو. یہ تاخیر و تعویر، یہ سورت الحدید جو ہمارا آخری درس ہوگا اس منتخب نصاب کا چھٹا حصہ جو ایک ہی سورت پر مشتمل ہے، اس میں جس طرح جھنجوڑا گیا ہے فلم یاد للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق کیا ابھی تک وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سامنے؟ یہ کب تک انتظار کرے گا انسان؟ کس کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کی بدلیوں میں اللہ تعالیٰ ہی اپنا نزول اجلال فرمائے اور فرشتے آئیں اور میدان حشر کے عدالت لگ جائے اور حساب چکا دیا جائے؟ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ لہذا تیزی کے ساتھ اسی کو ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے بڑی پیاری تمثیل سے کہ ہماری مثال برف کے تاجر کی سی ہے. برف کا تاجر آپ تصور کیجئے, اس کا جو حاصل سرمایہ ہے وہ پگھل جانے والا ہے. اگر وقت گزر گیا تو نہ صرف یہ کہ کوئی نفع نہیں ہوگا, نقصان بھی نہیں ہوگا, بلکہ کہیے کہ اصل زر ختم, وہ تو پانی ہو گیا, پگھل گیا. لہذا کسی اور شے کا تاجر جو ہے اسے اتنی جلدی نہیں ہوگی. سبزیاں ہیں, آج اگر پوری نہ بکی چلیے کل صبح تھوڑی سی کم قیمت پر باقی سبزی ہوگی بک جائے گی. باقی اور کسی کی دکان جو ہے منیاری کی دکان ہے, سارا سامان جھوکا تو رکھا ہوا ہے, کل کے دن شاید قیمت کا اضافہ ہو جائے گا, کوئی گھرنے کا کوئی سوال نہیں. لیکن یہ ہے کہ برف کا تاجر, وہ تو اگر ایک وقت معین کے اندر اندر اس نے اس برف کو بیچ کر پیسے کھڑے نہ کر لیے تو نفع نقصان کیا کروا لیا, تو پورا کا پورا اصل زر جو ہے پورا سرمایہ ختم ہو جائے گا. تو انسان کا اصل سرمایہ یہ وقت ہے اور یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. تو ایک طرف اس میں شہادت کا پہلو آیا. اگر عصر کو آپ عام زمانے کے حوالے سے لیں تو تین گواہیاں یہ زمانہ دے رہا ہے. تمام واقعات کا چشمگیر گواہ یہ ہے, قوموں کے عروج و زوال کا چشمگیر گواہ یہ ہے, جو کچھ کے رسولوں کی قوموں کا جو حشر ہوا ہے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا, اس کا چشمگیر گواہ یہ زمانہ ہے. یہ زمانہ گواہی دے رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور وَالْعَصْرِ, تیزی سے گزرنے والا زمانہ, ٹائم از فلیٹنگ, یہ بھاگنے والا زمانہ, یہ گواہ ہے, یہ منادی دے رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی کون گھٹا دی, لہذا جلدی کرو. بہت پیارا شعر ہے کہ جو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو بہت ہی پسند تھا, ایز فرصت بے خبر در ہر کے باشی زود باش. اس فرصت کی قدر سمجھو, تم نے اس کی ناقدری کی ہوئی ہے. در ہر کے باشی زود باش, جو کام بھی کرنا جلدی کرو, تاخیر اور تاریخ سے اپنی منزل کھوٹی نہ کرو. یہ ہے مقسم دہی اور مقسم علیہ کا آپس کا ربط. اس پر ہماری یہ بحث جو ہے اس سورت العصر پر بطریق تدبر جتنا بھی اللہ تعالی نے جو بھی اس کے سمن میں جو ہمیں غور و فکر کی صلاحیت دی ہے اس کو میں نے جس درجے میں بھی بیان کر سکا. اگر کہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی سورۃ العصر کو بیان کر کے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں اس سورہ مبارکہ کا حق ادا کر سکا, اس لیے کہ مجھے تو یہ پورا قرآن نظر آتا ہے. یہ گویا کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب اور اس کا خلاصہ ہے, جیسا کہ میں آغاز میں عرض کر چکا ہوں. اب آج کی آخری بحث ہے. اس میں نمبر ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قول بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کے سیرت کے بارے میں جب فرمائش کی گئی کہ ام المومنین ہمیں کچھ حضور کی سیرت سنائیے, تو انہوں نے جواباً سوال کر لیا, اللہ تم تقرؤون القرآن, کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو لوگ حیران ہوئے کہ ام المومنین ہم نے تو سیرت کے لیے فرمائش کی ہے, قرآن تو ہم پڑھتے ہیں, ہم سیرت النبی سیرت رسول کچھ سننا چاہتے ہیں. تو اس پر فرمایا معلمہ امت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان خلقہ القرآن, حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے. تو سورۃ العصر ایک اعتبار سے خود حضور کی سیرت ہے. ذرا غور کیجئے, جیسے ہی وہ عمر آئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, فلما بلغ اربعین سنۃً, یہ جو 40 برس کی عمر ہوئی ہے, خوب بگا الہ الخلا وکان یخلو بغار حرا لتحنث فی, اب غار حرا کی تنہائیاں ہیں, غور و فکر ہے, تفکر والے اعتبار غور و فکر, اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش, حقیقت کیا ہے, میں کیا ہوں, زندگی کیا ہے, کائنات کیا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, یہ ظلم کیوں ہے, یہ زیادتیاں کیوں ہیں, یہ جو معاشرے کے اندر اونچ نیچ ہے کیوں ہے, غور و فکر سوچ بچا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اب یہ ہے جب وہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ حقیقت کے جو ہے دروازے کھولے گئے, علم حقیقت کا پردہ اٹھایا گیا, حقائق روشن کیے گئے تو فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے، پہلا قدم الا الذین آمنوا، اب اس کے بعد عمل صالح. تو یہاں ذرا میں سورہ بلد کے حوالے سے بعد میں عرض کروں گا، ایک ترتیب تو یہاں ہے ایمان اور پھر عمل صالح اور پھر تواصی بالحق اور پھر تواصی بالصبر، ان دونوں جوڑوں میں ایک اچھی ترتیب ہے جو سورہ بلد میں آئی ہے. وہاں عمل کا ذکر پہلے ہے، فلق تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مطربہ ثم کان من الذین آمنوا. یہاں ایمان کو مؤخر کیا گیا ہے، سیرت و کردار کی وہ پختگی، وہ اخلاق کا بنیادی سرمایہ، بیسک ہیومن مورلز، وہ خدمت خلق کا مادہ، وہ ہمدردی کا مادہ، یہ تو پہلے سے موجود ہے، بتمام و کمال موجود ہے، بلکہ اسی طرح خود حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی اور سیرت کے اندر موجود ہے، ہمدردی، رقت قلب، لوگوں کے کام آنے کا، لوگوں کے دکھ بانٹنے کی صلاحیت، بلکہ اس کا جذبہ بتمام و کمال موجود. باقی اس میں پھر جو اعمال صالحہ اور آئے ہیں اب ایمان کے بعد، اب نماز ادا کی گئی ہے اور جو چیزیں دی گئی ہیں بھرپور طور پر وہ بھی ادا ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد جب حکم آ گیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب پوری زندگی اس کا ایک ایک لمحہ طواف بالحق اور طواف بالصبر. اور آپ نے کیا کیا ہے، کاروبار تو تھا جو ہو گیا، وہ 40 برس کی عمر سے پہلے پہلے جو ہو گیا تو ہو گیا، اب تو پوری زندگی ہر سانس وقت ہے طواف بالحق اور طواف بالصبر کے لیے، دعوت و تبلیغ اس کے لیے، پھر جو بھی باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی، پھر اس میں میدان جنگ میں بھی ہے، زندان مبارک بھی شہید ہو رہے ہیں، اس سے پہلے 3 سال کا محاصرہ بھی ہے شعب بنی ہاشم کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ طائف کی سرزمین میں آپ پر پتھراؤ بھی ہو رہا ہے. طواف بالحق طواف بالصبر، دعوت تبلیغ اعلائے کلمت اللہ، خیر کی اشاعت، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، شہادت علی الناس، اس میں پھر جو بھی آئے ہر کے بعد آباد وصبر علی ما اصابک، یہی گویا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صرف الفاظ میں آپ جاننا چاہیں تو یہی ہوئے. دوسری بات، اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے، ایک تو سورہ ما قبل اور ایک سورہ ما بعد کے ساتھ، یہ جو حضرات جو آخری حصہ تھا ہمارے مسلسل درس قرآن کا، جب اختتامی دور تھا، اس مقام پر جب ہم پہنچے تھے، جو لوگ شریک رہے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے یہ کیا تھا کہ اس مقام پر 3-3 سورتوں کے گروپس ہیں. ایک گروپ یہ ہے جس کے لیے مثال میں نے دی تھی جیسے انگوٹھی ہو یا جیسے ہار ہو، ہار کے یہاں نیچے درمیان میں کوئی بڑا سا ہیرا لٹکا ہوا ہے، یا انگوٹھی ہے اس کا نگینہ بہت قیمتی ہے، بہت خوبصورت ہے، اور دونوں طرف ظاہر بات ہے انگوٹھی کے وہ دونوں بازو جائیں گے، ہار کے بھی دونوں بازو ہے ان میں موتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اصل ہیرا جو ہے وہ یہاں نیچے ٹنگا ہوا ہے. بالکل اسی طرح سورت العصر ایک نگینے کے مانند ہے، اور دونوں طرف الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب دیکھیے والعصر، چونکانے کے لیے، جگانے کے لیے، ہوش میں آؤ، نیند کے ماتو، جاگو، تیزی سے گزر رہا ہے یہ وقت، پکڑو اسے، ٹائم کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، پکڑو اسے، اسی میں بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے. اس اعتبار سے اب اس سے پہلی صورت الحاق تمہیں غافل کیے رکھتی ہے، غفلت، یہ چونکنے کا بالکل ضد عکس، اس کا اینٹونیم الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نیک کامیابی کے معیارات، اگر یہ معیار سامنے نہیں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ ساری توانائیاں، ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں، ساری ذہانت، ساری فطانت صرف ہوگی کس میں؟ التکاثر، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ دولت، زیادہ جائیداد، ان چیزوں کے حصول میں انسان لگا رہتا ہے، زندگی بتا دیتا ہے، غافل رہتا ہے یہاں تک کہ قبر میں اتار دیا جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس پس منظر میں ابری، والعصر، ان الانسان لفی خسر. اگلی سورت ویل لکل ہمزۃ اللمزہ. جب انسان اس محتاط کی طرف میں لگتا ہے, ایک حد تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص محتاط کا طالب تو ہے لیکن کوئی نہ کوئی مورل پرنسپلز ہیں, کوئی سچ اور جھوٹ کا امتیاز کر رہا ہے, حق و باطل میں فرق کر رہا ہے, جائز ناجائز کا فرق کر رہا ہے, ایک وہ پھر سرحد آ جاتی ہے اور زیادہ دور نہیں ہوتی, جبکہ تمام اخلاقی اقدار سے انسان سے ہی دست ہو جاتا ہے. اب بائی ہک اور بائی کروک جیسے بھی اخلاق کی بلندی صرف سے ختم, کوئی تصور ریکی کا ہے ہی نہیں, پستی کی طرف انسان اس طرح سے گرتا ہے کہ اس کی پستی کی علامت ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ. یہ نقشہ ہے در حقیقت اس اخلاقی پستی کا کہ اگر انسان اس راستے پر نہیں چل رہا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, تو غفلت کا اس کے اوپر غلبہ ہوگا, تکاثر ہی اس کی زندگی کے اندر ساری اس کی بھاگ دوڑ کا اصل ہدف بن جائے گا, اور اس کی اخلاق کی پستی کا یہ عالم ہوگا ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ. اور یہاں اس کو منصف انتہا تک پہنچا دیا گیا, اس کا انجام کیا ہوگا, بلکہ حطمہ آئے گی, کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موقدہ فی عمد ممددہ. یہ دونوں صورتیں سورہ تکاثر سورہ حمزہ, یہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں, مضامین میں ایک دوسرے سے بہت مربوط, اور ان دونوں کے درمیان یا تو ہار کے اس ہیرے سے جو نیچے لٹک رہا ہے, یا یہ کہ اس انگوٹھی کے نگینے سے تشبیہ دیجئے, ان دونوں کے مابین یہ سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ کے کچھ اور بھی دوسری صورتوں کے ساتھ بھی کچھ ان کی مناسبت جو ہے وہ تمہیں, بلکہ آج جب سوچ رہا تھا وقت نہیں ہے اور آج بہرحال ہمیں بات ختم کر دینی ہے, وہ یہ ہے کہ سورت الدہر سے بعض صورتیں ایسی آتی ہیں آگے جیسے جیسے آپ بڑھتے ہیں, جن میں الانسان جن سے انسان نوع انسان کا تذکرہ ہے. ہل اتعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان کی تخلیق ہوئی ہے کس لیے؟ آزمائش کے لیے. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ذرا آگے چلیے, سورہ انفطار ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ذرا آگے چلیے, سورہ انفطار ہے, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. ذرا اور آگے چلیے, سورہ بلد ہے, انا خلقنا الانسان فی کبد. ذرا اور آگے چلیے, سورۃ التین ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان تمام صورتوں میں یوں سمجھئے کہ یہ ہر انسان جن سے انسان نوع انسان کے بعض مختلف پہلو ہیں جو آئے خاص ترتیب کے ساتھ, جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن ان میں یوں سمجھئے کہ سورۃ العصر ان سب کا گویا کہ کلائمیکس ہے, وہ آخری اس کا نقطہ عروج قریب ترین اس سے ہے سورۃ التین. ان دونوں صورتوں کا تقابل بہت ضروری ہے, اس کو ذہن میں رکھیے, دونوں کا مضمون ایک ہے لیکن ایک میں انذار کا انداز ہے, ایک میں تبشیر کا انداز ہے, ایک میں ترغیب کا انداز ہے, ایک میں ترغیب کا انداز ہے, مضمون ایک ہی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ انذار کا انداز ہے. اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ انسان کی دلجوئی حوصلہ افزائی تبشیر, ابشرو بشارت حاصل کرو, تمہیں ہم نے بڑی اعلیٰ تکلیف پر پیدا کیا. ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ پھر انسان پستی میں گر جاتا ہے, لیکن ہمت کرے, ثم رددناہ اسفل سافلین کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. تو یہ ہے گویا کہ تبشیر کا انداز. اس پر جو میں نے ایک تحریر لکھی تھی 1966 میں, جب یہ نصاب میں نے شروع ہی کیا ہے لاہور منتقل ہو کر, 1965 کے اواخر میں منتقل ہوا تھا اپنے اس مشن کے آغاز کے لیے, اس کا فیصلہ لے کر 1966 میں نصاب میں نے جاری کیا ہے جو بند ہو گیا تھا, مولانا اصلاحی صاحب نے شروع کیا تھا لیکن غالباً 2 سال سے بند تھا. اس زمانے میں نے سورۃ العصر ہی پر ایک تحریر لکھی تھی, اس میں اس نقطے کو واضح کیا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے, ان کے مواعظ میں ہے, دو راستے یا دو دروازوں کا تصور پیش کیا ہے. اس دروازے سے داخل نہ ہو جو بہت کشادہ ہے اور جس سے داخل ہونے والے بھی بہت ہیں. اس لیے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بالآخر تنگی کو لے جانے والا ہے. تم اس دروازے سے داخل ہو جو چھوٹا ہے, تنگ ہے, جس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں, لیکن یہ کہ بالآخر وہ کشادگی تک پہنچا دے گا. اب یہ نوع انسانی کا اگر ہم مشاہدہ کریں, اگر ہمارے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ ہم دیکھ سکیں پوری نوع انسانی کو ایک نگاہ میں, بیت نگاہ, تو انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ تو اسی رخ پر ہے. اللہ کو متقاس حتا غرتم المقابر, کلّا سوف تعلمون ثم کلّا سوف تعلمون. حقیر سی خواہشات ہیں, دنیا ہی دنیا کی مطلوب ہے, پھر اس دنیا کی طلب میں تکاثر اور محتاط کے حصول کے لیے کوئی اسکروپلز نہیں, کوئی قوانین نہیں, کوئی اخلاقی ضوابط نہیں. مائٹ از رائٹ, جہاں داؤ لگ جائے لگا لو, جہاں ہاتھ پڑ جائے ڈال لو. یہ سارا فائدہ, یہ ہے وہ راستہ جس پر چلنے والے بہت ہیں, لیکن یہ راستہ بالآخر تنگی کو لے گا. فصل یسر ہوں للعسرا, یہ راستہ وہ ہے جو تنگی کو لے جائے گا. اس راستے سے داخل نہ ہو. بظاہر کو سادہ ہے, آسانی ہے, اس میں کوئی اس میں اندیشے نہیں, کوئی خطرات نہیں. بہت سے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں, پوری نوع انسانی کی اکثریت اسی راستے پر رواں دما ہے, لیکن بالآخر وہ خسران کی طرف لے جانے والا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, یوں سمجھیے سورۃ العصر کا ارتکاز جو ہے اس کی روشنی کا, جیسے ٹارچ ہو اور آپ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے نمایاں کرنا چاہیں, تو سورۃ العصر کی ٹارچ جو ہے وہ مرکوز ہے ان لوگوں پر, عظیم اکثریت جو تباہی اور بربادی کی طرف بگٹ دوڑ رہی ہے. لیکن ایک راستہ چھوٹا بھی ہے, انہی میں کچھ لوگ ہیں, بولے سرسبز نسل انسانی کے, نوع انسانی کے, ان کے لیے گواہی میں بھی پیش کیے گئے تو چند افراد. دیکھو ہمارے بندے نوح کو جو کبھی جبل تین پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا, کبھی تصور کرو ہمارے بندے عیسیٰ کا جو جبل زیتون پر اپنے واقع کہہ رہا تھا, تصور کرو ہمارے اس بندے موسیٰ کا وہ طور سینین پر جو کبھی ہم سے ہم کلام تھا, اور ہمارے اس بندے کو دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر بلد الامین کے اندر تکلیفیں جھیل رہا ہے, سختیاں برداشت کر رہا ہے تواصل الحق کے لیے. یہ گواہ ہے اس پر, انا خلق الانسان فی احسن تقویم, یہ ہے گویا کہ ارتکاز. وہ چند لوگ جو معدود چند ہیں اس راستے سے جو تنگ ہے, جس میں داخل ہونے والے بہت کم ہیں, لیکن بالآخر یہ راستہ ہے جو فلاح کو لے جائے گا. اس روشنی کا ارتکاز ہے سورۃ التین. سورۃ التین کا جو روشنی کا ارتکاز ہے وہ اس راستے پر ہے. تو گویا کہ سورۃ التین میں تبشیر کا پہلو, دلجوئی, حوصلہ افزائی کا پہلو ہے, یا جسے ہم ترغیب کہیں گے, اور سورۃ العصر میں ترہیب ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, قاعدہ کلیہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا ہے, استثناء ہے لوگوں کا بچ جانا. اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ چار کڑی شرطیں پوری کرنا آسان کام نہیں ہے. گویا کہ کامیابی استثنائی شے ہے, ناکامی در حقیقت ہے کہ جو قاعدہ کلیہ ہے. تو یہ تقابل سورۃ التین کا, سورۃ العصر کا. اسی حوالے سے نوٹ کیجئے, بڑا پیارا نقطہ ہے یہ. قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ایمان اور عمل صالح, ایمان اور عمل صالح دو ہی الفاظ آتے ہیں. یہاں اور سختی کو نمایاں کیا گیا ہے, یہ انذار کا پہلو ہے کہ اسی عمل کا جو مشکل تر پہلو ہے اسے اور نکال کر واضح کر دیا گیا, کہ عمل صالح کو کہیں صرف اپنی انفرادی نیکی نہ سمجھ بیٹھنا, کیونکہ تواصل الحق بھی تو عمل ہی ہے, صبر بھی تو ایک عمل ہی کا پہلو ہے. تو گویا کہ اصلا تو وہ شامل ہے عمل صالح کے اندر, دعوت, تبلیغ, اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت, یہ بھی تو عمل صالح ہے. لیکن اس عمل صالح کے اندر سے جو اس کے مشکل تر جو مضمرات ہیں, جو اس کے نتائج ہیں, ان کو نمایاں کیا گیا. جان لو چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تواصل الحق اور تواصل الصبر بھی شامل ہو. یہ گویا کہ اس کے انذار کو اور نمایاں کرنے والی بات, تاکہ بات پوری طریقے سے کان کھول کر سنا دیا جائے کہ فوز و فلاح کے اگر امیدوار بنتے ہو تو یہ چار شرائط. اب وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, کل میں نے عشاء کی نماز میں اسی لیے سورۃ البلد پڑھی تھی. سورۃ البلد میں مقسم علیہ کیا ہے, تین قسمیں ہیں. لا اقسم بهذا البلد, تین آیات قسموں پر مشتمل. وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد, لقد خلقنا الانسان فی کبد, اس کی مشابہت ہو گئی ان الانسان لفی خسر سے. یہ میں کل عرض کر چکا ہوں, خسران انسانی کا اور انسان کی المیہ اور حزنیہ کا یہ پہلا حصہ ہے. لیکن یہ کہ آخر میں بالکل قرآن مجید میں یہ دو ہی صورتیں جس میں تواصو اس طرح آیا ہے وتواصو بالصبر وتواصو بالمرحمہ، یہاں پر صبر کی وصیت پہلے لائی گئی ہے اور مرحمہ کی وصیت بعد میں لائی گئی، جیسے کہ عمل صالح کا ذکر پہلے کیا گیا، ایمان کا ذکر بعد میں آیا. فق و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. گویا کہ صبر کو یہاں مقدم کیا گیا، مرحمہ رحم، ایک دوسرے کے اوپر رحم کھانا، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو بانٹنا، ایک دوسرے کے مسائل جو ہیں ان میں ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ مرحمہ. یہ گویا کہ تواصی بالحق، لوگوں کو خیر کی تلقین کرنا، یہ اس کی جگہ پر آیا. ان دونوں صورتوں کو بھی اگر جوڑیں گے تو ان کے مضامین کے اندر تقابل کریں گے تو بہت گہرا ربط ہے. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ العصر میں باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے لفظ وتواصو سے خلافت کا وجوب. میں تو یہ خاصی لمبی کوٹیشن لے کر آیا تھا لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے، میں صرف دو تین جملے آخری سنا رہا ہوں. اس سے معاملے کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کریں، پھر ادائے حقوق کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور چونکہ ادائے حقوق بغیر خلافت و سیاست کے ناممکن ہے اس لیے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں، اور خلافت کا قیام چونکہ اطاعت امیر پر منحصر ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر اطاعت بھی موجود. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب مڈ ففٹیز میں جب سورۃ العصر کی یہ تفسیر پڑھی تھی مولانا فرائی کی، تو جو بھی اس کا نقش میرے قلب کے اوپر قائم ہوا تھا جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں اپنے پہلے جو ابتدائی نشست تھی ہمارے سلسلہ درس کی، تو وہ بات جو ہے آج تک الحمدللہ کہ وہ بات، وہ نقش قائم ہے، وہ دھندلایا نہیں. ان کے شاگرد رشید مولانا اصلاحی صاحب نے بھی اسی زمانے میں چونکہ کتاب لکھی تھی، جبکہ یہ مولانا فراہی کی یہ جو تفاسیر فراہی ہیں ان میں در حقیقت یہ تمام عربی زبان میں تھی، جن کو مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کر کے شائع کیا اردو میں، ورنہ مولانا فراہی نے سب یہ عربی زبان میں لکھی. مولانا اصلاحی صاحب اسی زمانے میں وہ کتاب لکھ رہے تھے جو اب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے نام سے دنیا میں شائع ہوتی ہے، موجود ہے. اس میں انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اس جماعت کی یہ بڑی آخری جو ان کی فصل ہے اس کی میں آخری کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کو سنا رہا ہوں. اس جماعت کی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا، مسلمانوں کا جو اجتماعی فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے، اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبکدوش تھا. اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجہ اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی. اب اس فرض کی مسئولیت اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے دو ہی راہیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں، یا تو اس ادارے کو قائم کریں، خلافت کا ادارہ، خلافت علی منہاج النبوہ کا ادارہ اسے قائم کرے، یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں. اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا ہے، اور وہ صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر نہ لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے گا. وہ گویا کہ یہ فکر فراہی، اور میں نے اپنی کسی تحریر میں لکھا ہے مولانا اصلاحی جو مولانا فراہی کے شاگرد رشید تھے، جب مولانا مودودی کے ساتھ شامل ہوئے، اشتراک عمل ہوا جماعت اسلامی میں، اور اس طریقے سے وہ ابوین ابو الکلام اور ابو العلیٰ کی تحریکیت، اور یہ ہی عین مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کا جو نظم قرآن اور اسالیب قرآن کا خاص مکتب ذکر ہے، یہ دونوں جڑے ہیں، ملے، اس سے بڑی برکات ظہور میں آئی. اور میں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن السعدین، دو نہایت عمدہ چیزوں کا جمع ہو جانا، اور اس سے یہ دین کا تحریکی فکر جو ہے اس کا رشتہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اور گہرا قائم ہوا. الحمدللہ کہ وہ فکر جو ان دونوں سوتوں کے جمع ہونے سے وجود میں آیا تھا، اس کی صحت پر، اس کی حقانیت پر مجھے آج بھی پورا انشراح صدر حاصل ہے، اور اس پورے درس قرآن میں، اس منتخب نصاب کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اس میں در حقیقت یہی فکر ہے جس کے گوشے مختلف سطحوں پر اور مختلف درجے اور مدارج اور مراحل میں آپ کے سامنے آئیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.